الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلف بعده نبي على لا نبي بعدي فسيكون الأمراء أي الخلفاء والعلماء فيكثرون أخرجه البخاري اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ پورا اسلام اختیار کر لو اور پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ اسلام آسانی سے دو چیزوں کا مجموعہ ہے ایک کو ایمانیات اور معتقدات کہتے ہیں جس کے بغیر کوئی مسلم مومن ہو ہی نہیں سکتا وہ اجمالاً بھی ہے اور تفصیلاً بھی اور دوسرے اعمال ہیں وہ بھی ایمان کے تقاضے کے مطابق ہو تو ان کو عمل صالح کہتے ہیں چنانچہ قاضی ناصر الدین بیضاوی نے اپنی تفسیر کے اوائل میں لکھا ہے العمل الصالح ما سوغه الشرع جس عمل کے شرعاً گنجائش ہو اور شریعت اس کو مانتی ہو اور شرائع کے مطابق ہو وہ عمل صالح ہوگا ورنہ نہیں ہوگا جو عمل صالح ہوگا نیک عمل جسے ہم آسان لفظوں میں کہتے ہیں یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے ایمان کے اوصاف بھی ہے ایمان کے ترقیات بھی ہے اور محدثین کے ہاں اجزاء اور زیادات ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر رسول اور نبی کو مکمل شرائع کے ساتھ بھیجا ہے اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحَ وَعَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى عِمْرَانَ لَلْعَالَمِينَ نوح آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اور ان کے آل و اولاد حضرت موسیٰ و عیسیٰ تک اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک باقاعدہ شرائع آ چکے ہیں کئی شرائع مجمل ہیں اور کئی مفصل ہیں شرع لکم من الدین ما وصوا بھی نوح و ابراہیم حضرت نوح سے تفصیل شروع ہوئی حضرت ابراہیم کے زمانے میں تو تفصیل و تفصیل ہوئی اور تمام کا مجموعہ تفصیلات کا بھی اور عطر العطار کا وہ جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ امین اللہ علی وحی السماء شافع الشفعاء یوم الجزاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سب کے مینار الرشد و ہدایت اب آپ کی شریعت کو ماننا تمام انبیاء کے شرائع ماننے اور آپ کے ارشاد اور سنن اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق نیک اعمال کرنا ایمانیات ہے، ایمان کے مقتضیات ہے، بہترین قسم کے اوصاف اور صفات ہیں۔ انبیاء علیہ السلام، قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ دو باتیں ان کی مسلم تھی، اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ تمام انبیاء و مرسلین کے شرائع میں عبادت مخلصہ کی دعوت تھی، جس کو ہم توحید خداوندی کہتے ہیں، ربانیت کہتے ہیں، رحمانیت کہتے ہیں، حقانیت کہتے ہیں، سمدیت کہتے ہیں۔ جتنے انبیاء و مرسلین آئے ہیں تفصیل کے ساتھ یا اجمال کے ساتھ، اس میں شرک کی نفی تھی، کفر کا انکار تھا، اور اسلام اور توحید کا ادعا تھا، اور دعوت زبردست تھی۔ پھر ایمان رسول کو ماننا، آخرت کو ماننا، اور اس زمانے میں جو برائیاں پیدا ہو جاتی تھی اس کا رد کرنا، یہ پیغمبر کے ذمہ ہوتا تھا۔ پیغمبر کو دوسرا کلمہ بھی کہتے تھے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی مانگتا نہیں، ان اجری الا علی اللہ، ان اجری الا علی رب العالمین، مجھے اس کا اجر، اس کا بدلہ اور صلہ اللہ بزرگ و برتر دے گا۔ چنانچہ اکابر علماء نے اور صلحاء امت نے برسر عام چندہ پسند نہیں کیا ہے، اور کہا ہے کہ اس سے بہتر لوگوں پر مقصد واضح کرنا ہے۔ وللناس فیما یعشقون مذاہب، اللہ اکبر، دنیا میں دو نظام ہیں، اصل تو مسبب کا نظام ہے، یدبر الامر من السماء الی الارض، آسمان و زمین کا نظام وہ خود چلاتا ہے، لیکن فرشتے بھی کار فرمائیں، انبیاء اور مرسلین بھی ایک وقت تک وظائف نبوت بجا لاتے تھے، اور ان کے بعد ان کے جانشین الی یوم ہذا۔ مسبب پر جب نظر اور توکل قائم رہے تو اسباب سے بے نیازی سی ہو جائے گی، اور اسباب کا خوف جب بڑھ جائے گا تو خطرہ رہتا ہے کہ مسبب الاسباب، اللہ بزرگ و برتر پر کئی توکل کمزور نہ پڑ جائے۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درس دیا ہے اور جو عمر بھر تعلیم کی ہے، اس میں آپ نے اسباب کو کم اور مسبب پر توکل اور مضبوط ایمان کی مستحکم تعلیم دی۔ میں دو تین مثالیں دیتا ہوں، اور لوگ نہیں تو طلبہ سمجھ لیں گے، حقیقت میں دین کے ذمہ داران یہی لوگ ہیں۔ بخاری مسلم تمام جوامع اور مسانید میں ہے، صحاح اور حسان میں، کہ حضرت مدینہ منورہ سے باہر ایک کنویں کے کنارے تشریف فرماتے، وہ ذرا ٹھنڈی جگہ ہوتی ہے، ابوبکر صدیق آئے، پھر حضرت عمر آئے، پھر حضرت عثمان آئے، آپ نے حضرت عثمان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ اس کے اوپر ایک آزمائش آئے گی اور اس کو بہت تکلیفیں پہنچائی جائے گی۔ حضرت عثمان نے کہا واللہ المستعان، اللہ سے مدد مانگو. خود نبی آخر اس زمان بیان کر رہے، ابو بکر عمر جیسے بیٹھے ہوئے کامل و اکمل اولیاء، لیکن عثمان نے کہا اللہ المستعان، مدد وہیں سے لوں. توکل انتہا پہ پہنچ چکا ہے. نہ آپ نے ان کو کہا کہ مجھ سے کہے میں اللہ سے کہوں، نہ یہ کہا کہ ابو بکر اور عمر آپ کو بچا لیں گے. نہیں، حضرت عثمان نے کہا جو بھی تکلیف ہے دنیا میں آئے وہ بحکم خدا آتی ہے، اور اسی سے مدد مانگنا ضروری ہے. اللہ المستعان. بخاری شریف میں کہ بعض ایسے کفار تھے جو صحابہ کے راستے روکتے تھے اور پیغمبر اسلام پر ایمان لانے کے لیے آنے نہیں دے رہے تھے، ان میں کعب ابن اشرف یہودی اور ابو رافع تاجر و اہل شام مشہور ہے. پیغمبر اسلام کی وحی کے حکم کے بعد کعب ابن اشرف کو محمد ابن مسلمہ نے اور ابو رافع کو عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالی عنہما نے جب ٹکانے لگایا تو پیغمبر کو اس طرح خوشخبری دی کہ آپ کے دشمن کو اللہ نے قتل کر دی. یہ دیکھیں تعلیم دے، یہ نہیں کہ میں نے یہ نہیں ہے، میں ختم ہو چکا ہے. مسبب پر بھروسہ و توکل اتنا جاندار ہے کہ اپنے کرتوت اور اپنے افعال اس کے سامنے کمزور نظر آتے ہیں، کیونکہ اتنی بڑی طاقت اور توانائی کسی انسانی فعل میں جس سے اللہ راضی ہو جائے اور پیغمبر کا کامل اتباع ہو جائے. یہ مسبب کے پہچاننے اور اس پر مطلوبہ توکل ہی کا ساز و سامان ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اور کوئی معبود ہی نہیں ہے لائق عبادت سوائے اس کے. وعلی اللہ فلیتوکل المومنون، اور اللہ تعالی پر بھروسہ کرنا چاہیے مسلمانوں. اللہ اکبر و کبیر. ایک بہت بڑے سیٹ تھے اور واقعی اللہ کے نیک بندے اور ولی تھے، وہ یہ ہمارے مدرسوں کے بنانے میں چلانے میں بہت آگے آگے تھے. وہ انتقال کر گئے اور ان کے بعد ان کے بیٹے تھے، تو وہ بھی اپنے والد کی تعلیم پر اور نقش قدم پر چلنا چاہتے تھے لیکن وہ لیاقت نہیں تھی. تو ایک موقع پر مجھے کہا کہ ہم اس لیے پس و پیش کرتے ہیں کہ ہم پر توکل نہ آئے. میں نے اسی طرف ایسا غور سے دیکھا، میں نے کہا آپ پر اتنا توکل بھی نہیں ہے جتنے یہ چپل جو پڑے ہوئے ہیں اور ان کے پہننے کا جو مجھے خیال و نظریہ ہے اس سے بھی کم درجے کا آپ میرے ذہن میں ہیں. کس خیال میں ڈوبے ہو؟ اور میں نے کہا تمہیں ایک اور نصیحت کرتا ہوں کہ جب آپ کا ہمارے بارے میں یہ خیال ہے تو آپ کو تعاون کرنے کا ثواب نہیں ملے گا، آپ اپنا تعاون اپنے پاس رکھیں. وہ غریب جب بوٹ پہننے لگا تو تھوڑا سا گر گیا نیچے، مجھے ذرا دکھ ہوا، شاید میں نے ترمامیٹر زیادہ استعمال کیا. ہم مشہور بھی ہے، اللہ معاف فرمائے کمی و زیادتی، اللہ تعالی ہماری معاف فرمائے. ہمارے منصور بھائی بیٹھے ہوئے تھے، وہ اینڈ ٹائم پر آئے سن رہے. تو مجھے یہ خیال آیا کہ بھائی مہمان تھا وہ، اور بہرحال چونکہ سیٹ لوگ ہیں اور تعاون کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان کا تو وہ عقیدہ و خیال نہیں جو عالم دین کا ہوتا ہے. ان کے اس بات کا جواب شاید صحیح نہیں دیا گیا. تو مجھے ایک ایسا غیبی منظر نظر آیا کہ مجھے تسلی دی کہ کام کی بات کہنے کے بعد پھر شرمندہ نہ ہو, ان پہ ڈٹے رہو. یہ بھی توکل کا حصہ ہے. الحمدللہ بعض مسائل ایسے ہیں کہ ان میں کوئی فرد مقصود نہیں ہوتا, اس فرد کی وجہ سے بعض مسائل کی طرف توجہ ہو جاتی. شاہ ولی اللہ محدث نے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر میں لکھا ہے کہ بعض اوقات اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ یہ مضمون یا مقالہ کسی فرد کے بارے میں ہے, حالانکہ وہ ایک قاعدہ و کلیہ و قانون بیان ہوتا ہے, وہ سب کے لیے ہوتا ہے. چنانچہ اس سلسلے میں ایک دو وضاحتیں بے انتہا ضروری ہے. امام مدینہ نے, عبد المحسن نے مغرب کی نماز پڑھائی مسجد نبوی میں, میں صف میں تھا, اور سلام پھیرنے کے بعد ہی اٹھ کھڑا ہوا, لوگوں کی طرف منہ کیا اور کہا امور لا تنبغی السکوت علیہا, کچھ باتیں ایسی ہیں جن پر خاموشی جائز نہیں ہوتی. انہوں نے اس وقت اپنے حساب سے دو باتیں کہی. ایک تو لوگوں سے کہا کہ میں اپنی آنکھوں سے ایسے لوگ دیکھ چکا ہوں کہ حرم کی نماز ہو رہی ہے اور وہ موبائل کے ساتھ مصروف ہے. تو امام صاحب نے کہا اتنا بڑا خرچہ کر کے دور دراز سے اللہ سے مانگ کے یہاں آئے ہو تو یہ موبائل اس سے زیادہ ضروری ہوا, تو آپ کا حج یا عمرہ کیسے ہو؟ اور دوسری بات ان سے کہی کہ جب تم صفوں میں پہنچ سکتے ہو تو دور دراز میں کیسے نماز پڑھتے ہو, تمہیں مسجد اور ان کی صفوں میں آنا بہت ضروری ہے. تو ایسے امور پیش آ جاتے ہیں, کبھی کسی مجلس سے, کبھی کسی تقریب سے, کبھی کسی معزز مہمان اور قدردان کے اداؤں سے, کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے میں کچھ کمی ہو رہی ہے اور اس کے تہ تک یہ نہیں پہنچ سکے. ظاہر ہے ہر انسان قرآن کریم اور سنت نبویہ اور احادیث مبارکہ اور فقہ اپنی صلاحیت اور لیاقت کے مطابق فہم کرے گا. فہم میں لوگ ایک جیسے نہیں ہیں. کبھی چھوٹے آدمی کو ایک بات سمجھ آتی ہے, بڑے کو خیال نہیں ہوتا, ذہن متوجہ نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بڑے خوشگوار طبیعت میں, صحابہ سب موجود تھے, آپ نے کہا کسی ایسے درخت کا بتاؤ جو کلمے کی مثال رکھتا ہے اور جو مومن و مسلم کے ساتھ بہت اشبہ ہے, قریب ہے, اور وہ ہمیشہ تر و تازہ ہوتا ہے. تو فوقان ناس فی شجر البوادی, بخاری میں ہے, لوگ جنگل کے درختوں کی طرف سوچنے لگے وہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا, جب نہیں بتا سکے تو حضرت نے کہا یہ نخلہ, یہ تو کھجور کا درخت ہے. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلہا ثابت و فرعہا فی السماء. قرآن کریم میں اللہ نے کلمے کو کھجور کے درخت کے ساتھ تشبیہ دی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کم سن تھے, وہ بیٹھے بیٹھے پہلے سے سمجھ گئے تھے. حضرت نے جب پہلی ارشاد فرمائی تو عبداللہ ابن عمر سمجھ گئے تھے, لیکن بڑے حضرات موجود تھے ابوبکر عمر, تو خوف کی وجہ سے وہ بول نہ سکے. تو حضرت عمر نے کہا بیٹھے بول لیتے تو میں کتنا سر بلند ہو جاتا. ایک شاعر نے اس کو نظم بھی کیا ہے, نزوئی دو مرو ما تیادوا پیدرا خو نه می وی دلبره وای عمر کده ویله فرزنده هم ډیر او سر بلنده عبداللہ ابن عمر نے کہا مجھے یاد تھا لیکن خوف کے مارے نہیں کہہ سکا. حضرت عمر نے کہا بیٹے بول لیتے تو میرا سر عزت کا اور بلند ہو جاتا. اس پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے کہ دین سمجھنے میں سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں, فرق ہے, اور اسی طرح دین بیان کرنے میں بھی سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں. بعض لوگ ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ایک بنیادی مسئلہ ان سے رہ گیا. چنانچہ ایک بیان میں نے ایسا سنا اور اس بیان سے یہ اندازہ ہوا کہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ حالات کے مطابق اہل علم کو بھی کچھ تبدیلی قبول کرنی پڑے گی. احوال ہمیشہ ایک جیسے نہیں ہوتے. اس بات کی کچھ حقیقت بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے, نے ہجرت فرمائی, وہاں یہود و نصارہ کے قبیلے تھے, قدیم آبادی تھی. کہاں ہاتھ رکھا کرو, ایسے کیا کیا تم. کان یحب موافقت اہل الکتاب مستطاع, جہاں تک ہو سکتا تھا. آپ کہتے تھے کفار اور مشرکوں سے تو یہ کتابی کافر بہتر ہے. لیکن کچھ واقعات ایسے پیش آئے جس میں آپ نے ان کی مخالفت کی. بخاری شریف میں ہے کہ مشرکین بڑے بڑے زلف رکھتے تھے اور یہود بڑے بڑے زلف رکھتے تھے اہل کتاب, اور مشرکین سر کا مانگ نکالتے تھے, بالوں کو سنبھالتے تھے, یہ بیچ میں مانگ نکلتا ہے. آپ نے اہل کتاب کا سنی اختیار کیا لیکن آپ کو وہی سے سمجھایا گیا کہ اس میں اہل کتاب غلطی کر رہے, اتفاق سے مشرکین کا مانگ نکالنا یہ پسندیدہ ہے. ابھی بعض ببر شیر نظر آ جاتے, عجیب عجیب بال ہوتے ہیں, آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ نے مرد پیدا کیا یہ عورت بننے کا شوق رکھتا ہے. زلف تو عورت کے ساتھ اچھے لگتے, مرد کے زلفوں کا کیا کام. اور پیغمبر نے جب بکھرے بال دیکھا کہا شیطان ان سائر اور راز, بکھرے بالوں والا شیطان کہی گا. اور ایک بہت بڑے بزرگ اچانک مشہور ہو گیا, کراچی کے سیٹوں نے عمرہ یا حج کے لیے بھیجا, واپسی پر ملاقات ہوئی. میں نے کہا آپ کہاں جو عمرہ ہو گئے سب مولوی ہیں. میں نے کہا یہ جو بالوں کا پان لے گئے مداولی ببر بال دی اڑی ہوئی اختو, آپ گناہوں نے دی پیسہ سر راڑا داوی اختو ہو بھی ختم کری والتا کہا. تم کیسے پیر اور مرشد ہو کہ نبی کو نہیں جانتے ہو. نبی نے سر کے بال مونڈنے والوں کو 3 دفعہ دعا دی اور بال بچانے والے اور چھوٹے کرنے والوں کو 1 دفعہ چوتھی نمبر دعا دی. تم 3 دعاؤں سے محروم ہو. اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ جب جنازہ دیکھ لیتے تھے تو آپ کی تواضع و بندگی بہت زیادہ تھی, آپ کھڑے ہو جاتے تھے. ایک دفعہ آپ کو کہا گیا انہا جنازہ تو یہودیہ, یہ یہودی عورت مری ہے. آپ نے کہا علیست بنفس منفوسہ, یہود انسان نہیں ہے کیا. اور ایک روایت میں آپ نے کہا الموت حادثہ, موت تو افسوسناک ہے. لیکن جب اہل کتاب نے مشہور کیا کہ یہ نبی آہستہ آہستہ ہماری طرف آ رہے ہیں اور غلط پروپیگنڈا کرنے لگے. آپ نے کہا لا تقوموا لا, اب جنازے کے لیے قیام کی کوئی ضرورت نہیں, قیام وہی کرے جو جنازے کو کندھا دے. آپ نے پرائی مشابہت سے اور اس کے ناجائز پروپیگنڈے سے امت کو بچانے کی صحیح جمیل فرمائی. چنانچہ اس واقعے پر ملا علی قاری مرقات جلد 4 صفحہ 164 پر لکھتے ہیں, وفیہ اشارت الى ان کل سنہ تکون شعار اہل البدع ترکہا اولا, غیر موقت سنت یا مستحب اگر بدعتیوں کی علامت بن جائے تو رہنے دیں, اس کو بدعتی نہیں ہونا ہے, نہ ان جیسے ہونا ہے. لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ واتوب الیہ. انبیاء علیہ السلام کا متفق کلمہ وہ لا الہ الا اللہ ہے. ہر رسول اور نبی جو آتے تھے اس کا پیغام دیتے تھے, قرآن شریف میں موجود ہے. اور اللہ نے کہا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين, ان کو تاکید اس بات کی تھی کہ عقائد محکم کر کے آگے بڑھے. حنفاء سب غلط کاروں سے ایک طرف ہو کر یکسوئی کے ساتھ, ویقیم الصلاۃ ویؤت الزکاۃ, نمازوں کی پابندی کرے, زکات وقت پر صحیح طرح دے, وذلک دین القیمہ, یہ مکمل دین ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ بہت ہی آزمائش کا تھا. فیروز آبادی, بصائر ذوی التمیز بلطائف کتاب اللہ العزیز, اس میں فرماتے ہیں الابتلاء 9 تفصیلی امتحانات حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئے ہیں. اللہ نے سرخرو فرمایا ہے, باپ سے جنگ, قوم سے جنگ, نمرود سے مقابلہ, آگے نمرود کا حضرت پر گلی گلزار ہونا, اسماعیل علیہ السلام کو جوار کعبہ میں ذبیح بنانا, اور اسحاق کو اس کے 40 بعد جوار القدس میں ذبیح بنانا. آہا, ہمارے پیغمبر کو اللہ فرماتے ہیں ان تبی ملت ابراہیم حنیفہ, آپ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راہ و رسم و اختیار کر لے, اسی ڈھب پہ چلے. وہ اللہ کو بہت پسند ہے. ابراہیم علیہ السلام جب ان امتحانات میں سرخرو ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا انی جائلک للناس اماما, میں آپ کو لوگوں کا امام بنانا چاہتا ہوں. اسلام میں نبوت کے بعد بڑا درجہ امام کا ہے. کچھ لوگوں نے امام کا غلط مفہوم لیا ہوا ہے, ولایت الفقی والوں نے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام امام تھے. سورہ انبیاء میں ہے وجعلناہم ائمتاً, ہم نے ان سب پیغمبروں کو امام بنایا. یہدون بامرنا, ہمارے حکم کے مطابق دین کا کام کرتے تھے. واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ, ہم نے ان کو تاکید کی تھی کہ تمام نیکی کے کام کرے, نماز پابندی سے پڑھوائے اور زکوٰۃ صحیح طرح دلوائے. وکانوا لنا عابدین, یا ائمہ پیغمبران زمانہ, یہ ہمارے سچے اور مخلص عبادت گزار تھے. وجعلنا منہم ائمتا, ہم نے ان کو امام بنایا اپنے شرائع کے لیے. لما صبروا, جب انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا, اللہ کے دین پر مستحکم رہے, ڈٹے رہے, وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، سورہ الف لام میم سجدہ میں، اور وہ واقعی ہمارے دین کا پختہ یقین رکھتے تھے. یہ امامت جو مسجد کی ہے، اور کہتے ہیں اقتدار اعلی، ملک کی سربراہی، اس کو پہچان کے لیے امامت کبرا کہتے ہیں. اس کی ذمہ داری ذرا زیادہ ہے، یہاں کی ذمہ داری تو نمازی ہوگی، اور اس ذمہ داری میں عام انسان بھی شامل ہوں گے. غیر نمازیوں کو بھی رزق بہم پہنچانا ہے، انہیں ماحول امن کا اور حفاظت کا مہیا کرنا، وہ حکمران کا فریضہ ہے. اور عجیب بات ہے کہ پیغمبر اسلام ہمیشہ امام رہے، اور آپ ہی سربراہ تھے تمام مسائل سیاست اور فراست کے. جب آپ بیمار ہوئے اور بیماری اس حد تک ہو گئی کہ باوجود خواہش اور تشریف لانے کے آپ نہیں آ سکے، تو آپ نے کہا ابو بکر کو کہو مرو ابا بکر فلی ام بن ناس، بخاری. ابو بکر ہی امام ٹھہر گئے. جب حضرت کا وصال ہوا اور انصار مدینہ نہایت اخلاص اور تمانینت کے ساتھ اپنا امیر مقرر کرنے لگے کہ مہاجروں کا اپنا ہو ہمارا اپنا ہو، اس میں آسانی ہوگی، کچھ ظاہری فوائد نظر آئے، لیکن دور رس نگاہوں کے عمر اور ابو بکر وہاں تشریف لے گئے. حضرت عمر نے ان کو کہا کہ پیغمبر نے تو اپنی زندگی میں امامت کے لیے ابو بکر کو چنا ہے، آپ ان کے ہوتے ہوئے کسی اور کو کیسے چنیں گے؟ اور تین چار فضیلتیں حضرت ابو بکر کی بیان کی. ایوکم یوازی ہے، عمر نے کہا تم میں کوئی ایسا ہے جو ان فضائل کا ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. تو کہا پھر اسی کی بیعت ہونا چاہیے. فاتفق المہاجرون والانصار، سب متفق ہو گئے، مہاجر بھی اور انصار بھی، اور ابو بکر صدیق کو منتخب کیا. تو امامت صغرا سے امامت کبرا سمجھنا. علماء کہتے ہیں اس کی مثال امامت کبرا جو پورے پاکستان کی ہے، اس کی مثال دھڑ کی سمجھو، جسم کی، اور امامت صغرا اس کی مثال روح سمجھو. روح جسم کے سامنے نظر نہیں آتی، ہے حقیقت وہی، وہ سائلنٹ ہو گیا یا کہیں اور ٹرانسفر ہو گیا. تو بادشاہ زمانہ ہو یا بہت بڑا مبارک ہو یا بہت محترم و مکرم ہو، لیکن اب اس کی جگہ زمین کی بٹی. تو مطلب یہ کہ تفصیلی امامت میں، ملکی سربراہی میں، اقتدار اعلی میں بھی روح پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی عقائد اور اسلامی تعلیمات پر پختہ نظر ہو. اگر اس میں کمی ہو تو کبھی بھی وہ امارت اور وہ سربراہی اور وہ امامت صحیح طریقے سے اپنے مقامات کو حاصل نہیں کر سکے گی. مثلا ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی وَرْزُقُهُمْ مِنَ السَّمَرَاتِ، یا اللہ ان لوگوں کو بہترین روزی دے. سمرات و شے کل اعلی کل شے، حافظ مہد الدین تفسیر ابن کثیر، خطیب شہربینی السراج المنیر، اعلی کل شے. گندم تو اعلی، پھل تو اعلی قسم، یعنی کہ سٹروبیری کھانے لگے زقوم، جہنمی خوراک. اور شرم تم کو مگر نہیں آئی، اور مولوی نہیں جانتے تو میں گناہگار ہو گیا، ان کو جاننا کا کہاں ہے کدھر جانے ہیں تو دبا کے کھلاؤ اور پھر ساتھ کہو انہا تو عام الاسیب اس جرائم پیشوں کا خوراک ہے اس کا نام ہی زقوم ہے زقوم قرآن میں جہنمیوں کا خوراک ہے سٹوبیری کھا رہے او امرود کھا او کیلے کھا چیکو کھا خربوزہ تربوز اتنے اللہ نے پھل پیدا کیے اتنے بڑے جانور میں گوشت ہے اس کو چھوڑ کے اس کے خوشیے کھاتے ہیں اس کو کٹاکٹا کٹاکٹ کہتے ہیں تیرے کٹاکٹ کہنے سے وہ جائز ہو جائیں گے ہر حلال جانور میں سات چیزیں حرام پہلے نمبر پر وہی ہیں ذکر اور خوشیت ہے یہ کھا رہے تو کہتے ہیں اچھا آپ کی تحقیق میں یہ بھی آ گیا میں نے کہا میں نے آپ کو منع کیا تاس کو خوٹے خوڑی پر شوق بانے مادر پسے چکے کے خوٹے مغرائی سمے گواخے خورائی تاس کو خوڑی سمکڑا سار ہو لگو لے مارا کہ دیکھو شئی دا سک دندو نہ خورائی یہ آپ کو پتہ چلتے میں نے کہا الحمدللہ ہمارا کام ہے راتوں کو کاٹنا یاد دلبر میں یہ ہمارا منصب اللہ نے دیا ہے ایک آدمی نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ سٹروبیری بہت اچھی چیز ہے پتہ نہیں آپ کو کیا ہو گیا نئے نئے مسائل نکال رہے خیر اس کی غریب کی جو محبت تھی قدر تھی میں نے کہا ٹھنڈے ہو گئے کہا میں نے کہا سٹروبیری نہ کھانا یہ جہنمیوں کا خوراک ہے جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا آپ کو جنت لے کے جانا ہے جہنم نہیں لے جانا ہے کچھ دنوں بعد مجھے فون کیا کہ حضرت آپ کی کرامت ظاہر ہوئی کیوں جی امریکہ سے ایک میڈیکل رپورٹ شائع ہو گئی کہ 17 قسم کا کینسر سٹروبیری سے واقع ہو رہا ہے تو میں نے کہا افسوس ہے افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی میں نے جو قرآن و سنت کی روشنی میں فقہی حوالوں سے کہا آپ نے مجھے ٹیلی فون پر خفا کرنے کی کوشش کی اور جب امریکہ کے بورڈ نے فیصلہ کیا تو آپ اس کو میری کرامت سمجھتے ہیں مجھے امریکہ والی کرامت نہیں چاہیے مجھے جامع مسجد احسن کا محراب و منبر والی کرامت قیامت کے میدان میں بھی چاہیے الحمدللہ میں امریکہ کے بورڈ پر اور ان کے میڈیکل رپورٹ پر لعنت بھیجتا ہوں احتیاط فرماؤ یہ پیٹ دیکھو یہاں ہے یہ کیوں یہاں ہے یہ یہاں نہیں ہے کہ ہمارے سر پر ٹینک پڑا ہوا ہے اس میں کیا ہے اس میں میں نے گھی ڈالا ہے اس میں کیا ہے اس میں وہ یار وہ ٹینک نہیں ہے ادھر پردے میں ہے اس پہ قمیص ہے اس پہ ہر چیز ہے تاؤ خوڑل گوڑی اور ماؤ خوڑل کڑی سار پاس دوڑا سم سادہ سڑی وہ ایک آدمی گھی کھاتا تھا اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ لوگ اصلی گھی کھاتے تھے بہت شوق سے اور دوسرے غریب کو گھی نہیں ملی کڑی ملی کڑی لاون کڑی کھائی اس نے اور یار تو کڑی نہ تھا بس میری قسمت میں کڑی کوئی ایسی بات نہیں جب صبح ہو گئی تو گھی والا تو اٹھ ہی نہیں سکتا تھا کڑی والا ذرا جلدی اٹھا تو وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے گھی کھایا اور میں نے کڑی کھائی لیکن دونوں ایک جیسے اٹھ گئے کوئی فرق نہیں آیا نہ تیری ناک بڑی ہوئی نہ آنکھ تیسری جگہ وہی تاؤ خوڑل گوڑی اور ماؤ خوڑل کڑی سار پاسی ادوارا سم سادہ سڑی وہ کم کھاؤ کچھا کھاؤ حلال کھاؤ جلا بھونا کھاؤ حرام اور مکروہ سے بچو جھینگے کھاتے تھے مچھلی سمجھ کے میں نے فتوے بزرگوں کے نکالے اکابر امت کے مدد سے میں نے ثابت کیا کہ وہ مچھلی کا کوئی فرد نہیں مچھلی کے خاندان کا کوئی فرد نہیں اور خالص ایک کیڑا ہے بچھو اور سام کی طرح ایک ناروا جانور ہے اور اس کا کھانا مکروہ نہیں حرام ناجائز فقیہ الہند اور محدث الہند مولانا رشید احمد گنگوئی کا فتاوی رشیدیہ اردو میں شائع ہے ناجائز اور حرام کا لفظ لکھا ہے اور یہ اس کا مکروہ مکروہ کر کے ان کا خیال ہے دیکھیں مکروہ ہے یعنی کھانے کا ہے مکروہ کھانے کو کہتے ہیں ناپسندیدہ چیز آپ کے چائے کے پیالی میں میں بلغم ڈالتا ہوں مکروہ ہے آپ نہیں پیئیں گے آپ کہتے ہیں میں نہیں پی سکتا آپ کے کھانے کے اندر ایک قطرہ پیشاب کا ڈالتا ہوں آپ مر جائیں گے بھوکا لیکن آپ کو میں نے نہیں کھانا ہے مکروہ ہے یہ مکروہ ہے، وہ مکروہ نہیں ہے، مکروہ حرام کی قسم ہے۔ فتاوی عالمگیری جلد پنجم کتاب الکراہیت، قال محمد بن الحسن الشیبانی کل مکروہ نیندنا حرام، ہمارے نزدیک فقہ میں جس کو مکروہ کہے وہ حرام ہی ہوتا ہے، مکروہ ہے مکروہ ہے۔ اس بہانے جو ہے نا یہ گنگیاں کھاتے ہیں، حرام و حلال سے تو جتنا تمہیں یہاں سے آگاہی ہوئی ساری زندگی میں کسی نے آگاہ نہیں کی، ان کا کام یہ نہیں ہے، وہ سطح النظر لوگ ہیں، عوام کے ہاں میں ہاں ملانے والے ہیں۔ ہم تو الحمدللہ اس ایک سے لرستے ڈرتے ہیں، اور اس کے پیارے اور سچے پیغمبر کے جو شرائع ہے اس پر پختہ یقین کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی پر طرف بھی کبھی کبھی توجہ دلانی ہوتی، توجہ دلانی ہوتی ہے۔ ہمارا بھائی بیٹا ہے تقریر سننے آیا، نوجوان ایسا خوبصورت کبوتر، اب اس نے جمائی لے لی، جمائی لوگ لیتے رہتے غریب تھک جاتے، لیکن پیغمبر نے کہا ہے کہ اس سے شیطان اندر جاتا ہے، اول تو آنے نہ دو، اور اگر آ بھی گیا تو الٹے ہاتھ کی الٹی طرف منہ پہ رکھو، فتفاؤ، اس طرح اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو اس کا حق ہے کہ ہمارے بیان سننے آیا، ہم اس کو ادب بتائے کہ آپ جب بھی جمائی لیں گے تو انشاءاللہ اس طرح کریں گے، ہمیں انشاءاللہ اس عالم میں اس کا فائدہ نصیب ہو۔ اور میں نے تفصیل سے ایک واقعہ ایک دفعہ بتایا، بار بار ہمت نہیں ہے، کہ ایک دفعہ بس میں ایک نوجوان میں نے دیکھا، اس کے جسم گھٹنے وغیرہ کھلے تھے، کوئی کھلاڑی ولاڑی ہوگا، اس زمانے میں اتنے لوگ ننگے نہیں ہوئے تھے۔ میں نوشہرہ سے جہانگیرہ اتر رہا تھا، وہ نوشہرہ سے راولپنڈی جا رہا تھا، اس سرحد میں میں نے چاہا کہ اس کو سمجھاؤں یا نہیں، کیونکہ یہ گھٹنے نظر آنا حرام ناجائز، گھٹنے سے لے کے ناف تک مرد کا جسم ڈکنا چھپانا ہر حال میں فرض ہے، اور خاتون کا سارا جسم چھپانا ضروری ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ آپ مسلمان ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کے خیال میں نہیں۔ میں نے کہا قادیانی ہو؟ کہا الحمدللہ۔ میں نے کہا جیسے کسی کو کوئی کہے کہ تو گو کھاتا ہے غل خورے، وہ کہا الحمدللہ، تو علماء کہتے ہیں کہ یہ الحمدللہ کی توہین ہے۔ میری اور اس کی بات چیت ہوئی اور وہ تھوڑا نرم ہوا، اس نے کہا اگر میں مسلمان ہوتا پھر، میں نے کہا یہ کپڑے پہننا ناجائز، چلو آپ اپنے جو مرزائیوں کا بڑا ہے اس سے رب میں جا رہے ہو، چنوٹ جا رہے ہو وہاں سے پوچھو۔ اور میں نے اپنا پتہ لکھوایا کہ مجھے اس پر آپ ٹیلی فون کریں یا خط لکھیں کہ آپ کے مذہب میں یہ جائز، میں سمجھتا ہوں تمام مذاہب میں پردہ اور حیا ہے۔ بس وہ بات ختم ہو گئی، میں جہانگیر اترا وہ آگے گیا۔ یا آپ یقین کر لیں 13-14 سال بعد مجھے ایک خط آئے، اور اس میں وہ کہتا ہے کہ شاید آپ کو یاد نہ ہو لیکن میرے ساتھ گفتگو میں مجھے اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مثالی حافظہ دیا ہے اور آپ بھول چوک جانتے نہیں، تو زور لگا کے اپنے حافظے پر مجھے پہچان لیں گے، آپ نوشہرہ سے جہانگیرہ جا رہے تھے اور میرا راولپنڈی، میرے گھٹنے کھلے تھے آپ نے منع کیا۔ اس کے پاداش میں مجھے تجسس کا شوق ہوا، اور ہمارے 13-14 خاندان قادیانیت کے کفر سے اللہ نے بچا دیے، اور پورا محلہ ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے سچے نبی آخر الزمان کے گروویدہ اور امتی ہو گئے۔ اور کبھی مسائل میں اللہ ایسی جان ڈالتا ہے، تو بعض مسائل ہے، ایک مسئلہ یہ ہے کہ اقتدار اعلی اس کا کیا فریضہ ہے کہ ایک آدمی سمجھے کہ چونکہ ہمارے سامنے بڑے بڑے مسائل ہیں اس لیے یہ آپ جو مسئلے سمجھتے ہیں کہ جمعے کی تعطیل بحال ہونا چاہیے، یہ اتنا ضروری نہیں ہے، یہ ضروری ہے یا نہیں اس پر جمعہ ہے، آج تو ٹائم ختم ہو گیا۔ اور دوسرا یہ کہ حالات کے مطابق علماء دین کو بھی کچھ تبدیلیاں اختیار کرنی پڑے گی، دیکھنا ہے کہ اس کا ترمامیٹر کیا ہے، وہ حالات کے مطابق ایک نماز معاف نہیں ہے، حالات کے مطابق ایک رکعت کم نہیں ہو سکتی، ایک روزہ گھٹ نہیں سکتا، ایک دن پہلے عید نہیں ہو سکتی۔ حالات کس کو کہتے ہیں؟ اور حالات کی تبدیلی ہمارے مصالح کے لیے ہے یا دینی مفاد میں بغیر کسی کے رد اور قدح کے؟ سب ہمارے بڑے ہیں اور ہمارے رہنما اور رہبر ہیں، اللہ انہیں بہترین رکھے، ہمیں صرف مسائل سمجھنے اور آگے بڑھانے۔ وللہ الحمد و لہ
الاخر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله۔
الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وامينه على وحي السماء شافع الشفاء يوم الجزاء وعلى اله واصحابه افضل الخلائق بعد الانبياء، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون، ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اخرج الشیخان فی صحیحیہما عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة، قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمته وفي رواية ولعامته۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم۔ احمدک حمد الحامدین واشکرک شکر الشاکرین، واللہم صل وسلم علی نبی النبیین ورسول المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی ومن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فبغضی ابغضہم خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم لا تسبوا اصحابی فإن احدکم لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیف، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صفحہ سیدھی فرما لیجئے، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑے، سر ڈھک کے نماز پڑھنا سنت طریقہ ہے۔ مرد کے لیے ضروری ہے شلوار کے پانچے ٹخنوں سے اوپر،
إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
صحيح سيدي فرمائے درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑے درست کرنا نمازیوں کے فرائض میں سے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور الله سمع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام جامع کے بڑے استاد مولانا عنایت اللہ کی ہم شیرہ فوت ہوئی ہے دعا فرمائے اللہ ان کی بخشش فرمائے جامعہ کی کسی استانی کی کوئی عزیز یا بہن یا والدہ بھی فوت ہوئی اللہ ان کی بھی بخشش فرمائے خالد خان خال خان حیل جو کل ہی مرے اور دفن ہوئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے پس مندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے پورے عالم میں جو مسلمان کل پہ مرے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جنت نصیب فرمائے، جو بیماران ہے اللہ ان صحت شفا دے، جو پریشان حال ہے اللہ ان کی مدد فرمائے، صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا ہے کہ چند مسائل پوچھنا چاہتا ہوں. صلاۃ الاستسقاء امام اعظم کے ہاں نہیں ہے اور صاحبین کے نزدیک ہے. حنفیہ کا مذہب وہ ہوتا ہے جس پر متون و فتاوی ہو، اور فتاوی یہی ہے کہ استسقاء کی نماز پڑھنا چاہیے، اور اس کی تطبیق یہ نکالی ہے کہ ایک دن دوسرے دن صرف دعائیں مانگی جائیں، اور تیسرے دن پھر دو رکعت استسقاء کی باجماعت پڑھ لیں. اور یہی مفتی بھی ہے، ہندی میں، تاتاری میں، غرر میں، درر میں، یہی چیزیں. اس طرح ستہ شوال وغیرہ، ستہ شوال سلف کے ہاں نہیں ہے کیونکہ حدیث کے بڑے امام امام بخاری ہے، اس نے ستہ شوال کی حدیث کو کمزور کہا ہے، ناقابل عمل کہا ہے، سعد ابن سعید کی وجہ سے. اور فقہا میں امام مالک ہے، امام المدینہ، وہ کہتے ہیں میں نے حرمین شریفین میں کسی مسلمان کو یہ روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہی نہیں. پھر فرماتے ہیں کہ علماء بدعات پر خاموشی اختیار نہ کریں، اور یہ حرام اور بدعت اس سے امت کو بچائے. موطا امام مالک، صفحہ 256. فقہ حنفی تمام کا تمام بھرا پڑا ہے کہ یکرہ صیام ستہ من شوال عند ابی حنیفہ. امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے نزدیک مطلق مکروہ ہے، ایک ایک رکھے، دو دو رکھے، تین دن رکھے، پھر نہ رکھے، ہر حال میں امام صاحب احادیث ستہ شوال کی قبولیت کے لیے تیار نہیں ہے. چونکہ مکہ میں، مدینہ میں امام مالک، اور عراق میں امام ابو حنیفہ، یعنی امام المشرق اور امام المغرب دونوں متفق ہے. اس لیے تحتاوی علی الدر جلد اول صفحہ 470 پر احمد تحتاوی لکھتے ہیں فما فی المتن قول بعض المتاخرین. یہ جو کہتے ہیں کہ ستہ شوال مستحب ہے، یہ بعض متاخرین کا کہنا ہے، یعنی 400 سال بعد قول پیدا ہوا. متقدمین علماء احناف متفق ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھنا مکروہ، نامناسب، خلاف سنت، اور نہ رکھنا افضل ہے. آیا عورت ذبیحہ کر سکتی ہے؟ جی کر سکتی ہے، جب مرد نہ ہو یا کمزور ہو یا اس کو نہیں آتا ہو. اور خاتون اگر ذبیحہ کر لے، بخاری شریف میں کوئی کراہیت نہیں. ہاں مردوں کے ہوتے ہوئے متبری نہ دکھائے، آج گائے کاٹی کل کہیں خاون کا گلا نہ کاٹے. خدا یہ کمزور ہے ضرور نہیں کی بیخ بن میں بہو باسی دلویو الپوری کہتے ہیں کمزور جب طاقتور ہو جائے وہ بڑوں کی بیخ بنیاد نکالتا ہے. آدم علیہ السلام کا نکاح اور مہر تاریخ میں مذکور ہے، ہوگی دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین میں کچھ لکھا ہے. جو مؤذن اذان دے وہی اقامت کرے بہتر ہے. اگر کوئی شخص مؤذن کے ہوتے ہوئے اقامت کرے نامناسب ہے. حدیث شریف میں ہے ایک دن حضرت سدائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور تکبیر بلال نے شروع کی تو آپ نے کہا ان اخاک السدا اذن ومن اذن فهو یقیم. تیرے بھائی سدا نے اذان دی، جو اذان دے وہ تکبیر کا ہے. ہاں اگر وہ کہے کہ میری اجازت ہے تو پہلے. اتحیات میں شہادت کی انگلی کا کیا طریقہ ہے؟ نفی پر اٹھا لے اور اس بات پر آہستہ سے جھکا لے، اور یہ تین انگلیاں بڑے انگوٹھے کے ساتھ حلقہ بنا لے اس طرح. بلڈ شوگر چیک کرنے کے لیے ایک قطرہ خون نکالا جاتا ہے، کیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے. صاحب ہدایہ نے کہا ہے کہ اگر زخم میں کوئی سوئی مارے اور خون نکالے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. صاحب ہدایہ، عنایہ، کفایہ، ان کے مطابق شوگر چیک کرنے کے لیے جو ایک قطرہ خون نکلتا ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن بقیہ علماء احناف فرماتے ہیں کہ اخراج خروج کو مستلزم ہے، اس لیے احتیاط یہ ہے کہ وضو تازہ کیا جائے. کسی بزرگ کی خدمت کرتے ہوئے ان کی شرمگاہ پر نظر پڑ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو اس سے نہیں ٹوٹتا. بہت ممکن ہے کہ اس کی شرمگاہ دیکھ کے اپنی شرمگاہ ٹپکی ہو، پھر وضو ٹوٹ گیا ہوگا. اے جاہل ہوئے مشہور ہے کپڑے بدلنے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں کپڑے بدل رہا تھا، شلوار کے لیے ٹانگ اتنی اٹھائی کہ سوئی گیس خارج ہو گئی، تو بلا شبہ اب تو وضو کرنا پڑے گا. تو قصور کپڑے بدلنے کا نہیں، قصور پکوڑے سموسے کھانے کا ہے. چولے زیادہ کھائے، ہوا رک نہیں ہوئی، حرکت کرے تو ڈس ڈوس. عشاء کی نماز اگر کوئی بعد میں آیا دو رکعت لی تو امام آخری تشہد کرے تو یہ درود پڑے. جمہور کے نزدیک اور فتاوا میں یہ کہ مسبوق جس سے رکعت چوٹ گئی عبدہ رسولہ تک پڑھ کے خاموش بیٹھا رہے، لیکن سرخسی نے مبسوط میں کہا ہے کہ امام کے اقتدا میں درود پڑے کوئی حرج نہیں. تبلیغ جماعت کہتے ہیں کہ نماز افضل ہے جہاد سے. تبلیغ جماعت غریب کیا کہیں گے، ان کو علم کہاں ہے. تبلیغ جماعت کہے تو اپنے حساب سے کہتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ جہاد تو کبھی کبھی ہے، تبلیغ روز کرنا چاہیے. ان کے بزرگوں نے اور سلف نے ایسی باتیں نہیں کہی ہے. نماز اور جہاد سب کا اپنا اپنا مقام ہے، خواہ تبلیغیوں سے مجھے نہ لڑایا کرو. تبلیغ حضرات کے نماز کے رکوع سجدے میں تین سے زیادہ تبلیغ کرنا خلاف سنت ہے، نہیں ان کو معلومات نہیں ہے. نو اور گیارہ تک پڑھنا ثابت ہے، البتہ امام زیادہ نہ پڑھے تاکہ مقتدی تنگ نہ ہو جائے. میرے ذہن بہت کمزور ہے، اور ذہن کمزور ہے لڑائی کے لیے بیدار ہے، تبلیغیوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے. ضیاء الرحمان فاروق شہید فرماتے کہ احمد رضا خان نے پتہ نہیں یہ تھے وہ تھے، وہ جو کہا ہوگا تو ہمارے خطیب تھے، بہت اچھا کہا ہوگا. اگر کسی کے ماں باپ اس کے شادی نہ کرے تو وہ خود ماں باپ سے چپ کر شادی کر سکتا ہے، شادی تو وہی ہے جو چپ کر ہی کر لے. کلم کلت ہوتی رہتی. گناہ نہ کرے، بس یہ بات یاد رکھے، گناہ نہ کرے. ماں باپ کس تقاضے کس وجہ سے ایسا کر رہے ان کو مناسب نہیں، اولاد کو گناہوں سے بچانا ضروری ہے. اور حدیث شریف میں ہے جب کسی کے اخلاق اچھے ہو تو میں اس کے دین پر اعتراض نہیں، اور اس نے نکاح پہ کا پیغام بھیجا تو ضرور قبول کرو، ورنہ روئے زمین فساد سے بھر جائے گی. میں نے تحجد کے ارادے کی اور وتر عشاء میں نہ پڑھے کہ تحجد کے بعد پڑھوں گا میں سوتا ہی رہ گیا، کوئی حرج نہیں. ایسا ہوا ہے، ایسا ہی پاک پیغمبر کے عہد میمون میں بھی ہو چکا ہے، اور وہ معاف ہے. جب اٹھے تو جو ترتیب ہے اسی ترتیب سے پہلے وتر پڑھ لے، اس کے بعد فجر کی دو رکعت سنت پڑھے، پھر دو رکعت فرض پڑھے. حدیث شریف میں انما تفریط فی الیقظۃ، فوت تو وہ ہے کہ آپ جاگ رہے ہو نہیں پڑھ رہے، لا تفریط فی النوم، نیند کی وجہ سے ایسا ہوا، پکا ارادہ عزم جزم کہ میں اٹھوں گا، تہجد بھی پڑھوں گا، وتر بھی پڑھوں گا، فجر بھی پڑھوں گا، پھر بھی رہے گا، انشاءاللہ ثواب پورا ملے گا. ایک سجدے میں دو جماعت، ایک مسجد میں دو جماعتیں کبھی کبھی ہو سکتی ہے، روزانہ نہیں، معمول نہ بنائے. حنفیہ کے نزدیک جماعت ثانیہ کی کوئی حیثیت نہیں. اگر کوئی بیٹا اپنے والد کا مال چوری کرے تو شریعت میں اس کے ہاتھ کاٹا جائے گا. ہاں کاٹا جائے گا نا، اگر وہ الزام لگائے کہ یہ اس کا مستحق نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ نہ کاٹا جائے، وہ یہ کہ باپ کے مال میں اولاد کا بہرحال حق ہے، لیکن یہ اس طرف خیال نہیں کہ جب تک باپ زندہ ہے ایک تنکے کے برابر کوئی چیز بھی اولاد کی نہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں، وہ ہیلپر اور مزدور ہے. مالک وہ تب بنیں گے جب باپ لمبا لمبا ہو جائے اور ٹانگ کے آگرہ کی طرف کر لے، اس سے پہلے پہلے وہ مالک نہیں ہے. شوہر کے انتقال کے بعد بیوی اپنے شوہر کو دیکھ سکتی ہے؟ جی ہاں دیکھ سکتی. شوہر بیوی کو دیکھ سکتا ہے. فتاوی شام میں ہل لہو ایرا وجہا، خاون بھی تھوڑی دیر کے لیے بیوی کو دیکھ سکتا ہے، آخری وقت ہے، اتنا تعلق باقی ہے کہ چہرہ دیکھے. تمام گرانیاں جہالت سے پیدا ہوئی. اللہ آپ کی بیٹی کو کمال سے الحمدللہ آپ کی دعا سے صحت مند ہو گئی ہے، اور انور شاہ اور آپ کے پوتے احسن کو کمال صحت خدا، آمین آمین. اللہ آپ حضرات کی آل اولاد کو، تمام حاضرین کے بچوں کو صحت شفا تندرستی اور ان کی خوشیاں ان کو نصیب کرے، اور ان کا سایہ ان کے لیے قائم دائم رکھے. میری چھوٹی بہن کو عرق النساء کا مرض ہے، وہ سخت بیمار ہے، ہاتھ پر جسم پوری طرح مفلوج ہو گئے، بہت علاج کروائے، اللہ صحت شفا دے. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت ہو، آمین. آپ کو دیر تک صحت و عافیت کے ساتھ قائم دائم رہے، آمین. میرے لیے سانس کی تکلیف میں کوئی دعا، کھانا بالکل برائے نام کر دے. سانس کی تکلیف جس طرح ٹھنڈے اور کٹے سے سب سے زیادہ دورہ پڑے گا وہ کھانے سے ہوگا، کھانا برائے نام چند نوالے. اور اگر گرم گرم سوپ پینا شروع کر دے مرغی کا یا بکرے کا یا سبزیوں کا، تو بہت جلدی فاقہ ہو جائے گا. میری بانجی کا آج آپریشن ہوگا، اللہ کامیاب فرمائے، خدا تعالیٰ صحت شفا دے. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصل وسلم علیہ. جہاں اموات ہوئی ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جہاں بیماران ہیں اللہ انہیں صحت دے، جہاں آپریشن ہونے والے اللہ صحت کا باعث بنائے، کامیابی اور تندرستی اللہ عطا فرمائے. اور جتنی دعاؤں کے لیے کہا گیا اللہ ان کے حق میں دعا قبول فرمائے، جو پریشانی یا بعض کام کاج سے پریشان ہے اللہ ان کی دستگیری فرمائے. حق تعالی حاضرین مجلس کی دعائیں قبول فرمائے، جن کے لیے یہ فکر مند ہے ان کے حق میں دعائیں قبول فرمائے. عاجز و فقیر کو کمال صحت تندرستی سلامتی شفائے دائمی نصیب فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.